गुफ्तगू अत्तार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू अत्तार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू अत्तार की।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالة يا درود السلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك یوم القیامة اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایک مرتبہ بعد نماز ظہر شہید مسجد میں امیر اہل سنت موجود تھے کہ ایک ہمارے پٹھان بھائی بڑی عمر والے مسجد میں تشریف لے آئے اور مسجد کے محراب و ممبر کو دیکھ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجھے امیر اہل سنت نے کہا آپ معلوم کریں۔ میں کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ خان صاحب کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں الیاس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہم دو اسلامی بھائی نے مزید سوال کیے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سرحد سے آیا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ الیاس صاحب سے ملنے سرحد سے آپ آئے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔ مزید پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے الیاس صاحب کہاں ہیں؟ تو پھر حضرت صاحب ساتھ ہی تھے۔ تو میں نے پھر امیر اہل سنت کو جب یہ بتایا تو امیر اہل سنت اٹھے اور انہوں نے ان پٹھان بھائی کو گلے لگا لیا۔ تو وہ گلے ملنے کے بعد کہنے لگے آپ الیاس کا تو پتہ بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ آپ نے الیاس صاحب سے ملاقات کر لی۔ تو وہ کہنے لگے کہ کہاں کی؟ ہم نے بتایا یہی الیاس قادری صاحب ہیں۔ اب جب واپس حضرت صاحب کو دیکھا تو خوشی سے گلے لگا اور گرم جوشی کے ساتھ پھر گلے ملنے لگا۔ پھر ان سے آنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں سرحد سے آیا ہوں، مجھے کسی پیر کامل کا مرید بننا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں کس کا مرید بنوں، تو مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ الیاس کے مرید بن جاؤ۔ تو سوچا کہ الیاس کون ہے اور کہاں مجھے ملیں گے؟ تو پھر مجھے آپ کی اس مسجد یعنی شہید مسجد کے محراب و ممبر خواب میں دکھائے گئے اور میں نے سرحد میں پوچھنا شروع کیا۔ تو کسی سے پتا چلا کہ کراچی میں الیاس قادری ہے۔ پھر کراچی آیا تو یہاں کا معلوم ہوا اور پھر اس مسجد کے محراب و ممبر کو دیکھا تو یہی مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ بہت خوش ہوئے وہ بزرگ اور ہاتھوں ہاتھ اسی وقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیت سے مشرف ہوئے۔
الحمدللہ نے انہیں رپورٹ سے میرے والدین اور امیر اہل سنت کی شفقتوں سے دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں مل رہی ہیں۔ ایک بار شہید مسجد میں کسی اسلامی بھائی نے امیر سنت کو اپنے گھر پر انوائٹ کیا دعوت دکھانے کی، تو امیر سنت نے اسپیچ کری تو میزبان نے وہ قبول فرمائی۔ تو امیر سنت سکس فلور تشریف لے گئے، پہنچے ہم لوگ وہاں پر، جو ہے وہ کھانا تناول کیا، دارو کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہے اس میزبان نے امیر سنت کو ایک چیز پیش کیا، امیر سنت نے اس کو قبول فرماتے ہوئے اور جو ذمہ دار اسلامی بھائی تھے ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا یہ
حاجی توفیق۔ یہ چھوٹے تھے جب سے دعوت اسلامی کے ماحول میں تھے، تو انہوں نے قصہ جو سنا اس میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ میں نے کہا کہ میں گھر میں آنے کی فیس لوں گا،
یعنی رقم لوں گا. تو پھر انہوں نے مجھے دی تو میں نے فیضان مدینہ دے دی. اس میں شاید کوئی تسامح ہوا ہوگا کہ میں نے کبھی ایسا, میں میری عادت میں سے نہیں ہے, تو بدنام ہونے والی بات ہے کہ بھائی تو پیسے مانگتا ہے, اور جب فیضان مدینہ دوں اور یہ سیٹ ہوتے ہو اس سے پہلے ڈنکا بج جائے کہ پیسے مانگتا ہے. تو یا تو یہ اگر پیسے مانگے بھی ہوں گے تو میں نے یہ کہا ہوگا, یہ بھی اٹکل سے, کہ اگر فیضان مدینہ اس وقت تعمیر کے مراحل میں ہو یا وہ پلاٹ لیا ہو تو میں نے یہ کہا ہو کہ بھائی تم اتنا چندہ دو گے نا تو میں آؤں گا تمہارے گھر پہ. اس طرح کا کوئی مان میں اور کوئی ہوا تو میں کہہ نہیں سکتا, باقی یوں بغیر وضاحت کے میں ڈائریکٹ فیس مانگ لوں تو یہ مشکل ہے. میری مدنی فیس اس دور میں یہ ہوتی تھی, پیر کا روزہ رکھو گے یا اتنے روزے رکھو گے, درود شریف اتنے پڑھو گے تو اتنے اجتماع میں آؤ گے, اس طرح کی غالباً میری فیس ہوتی تھی. پہلے مدنی فیس ہمارے یہاں یہ لفظ نہیں ہوتا تھا, فیس ڈائریکٹ فیس بولتا تھا میں. بہرحال یہ کہ پرانی یادیں تازہ کی توفیق نے, مرحبا.
میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں بہت بہت معذرت چاہتا ہوں کہ وہ منہ سے الفاظ وہ فیس نکل گیا. اصل میں وہ پہلے جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا تھا نا, جیسے باپا کہیں جاتے تھے یعنی کوئی بلاتا تھا تو ہمارا فیضان مدینہ اس وقت بن رہا ہوتا تھا, تو اسلام میں کافی فورس کرتے تھے کئی لوگ, تو اپنی وہ مدنی فیس والی ہوتی کہ چلے آپ دعوت اسلامیہ کے لیے کوئی مسجد کے لیے کر دو کچھ, تو ماشاءاللہ جو ہے نا اسلام بھی خوش ہو جاتے تھے اور اپنا کام بھی ہو جاتا تھا.
میری پرانی ہے نا, میں پیسے مانگو ہی نہیں نا کہ تمہارے گھر آؤں گا پیسے دو گے تو مجھے بلاتا بھی کون, نہیں چاہیے. جو پیسے لیتا اس سے لوگ ذرا بھاگتے ہیں دور. میں نے مسجد کا کہوں گا فیضان مدینہ کا تو بلائیں گے کہ آ یار یہ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہے.
ویسے یہ عوامی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کبھی, جیسے کہ یوں عوام کو تو اتنا وہ اندازہ نہیں ہوتا مدنی فیس ہو یہ سارا, کبھی کسی موقع پر کوئی ایسی اب نہیں, جیسے کہ کوئی نیا آدمی ہے اور اپنے جیسے گیا ہے تو کوئی اسلام بھائی کہے نا کہ اب آپ مدنی فیس تو دیں, تو جیسے اس کو مدنی فیس کا بولے گا تو پورے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, اللہ یہ اب کیا نکالے گا, تو پھر اس کو سمجھانا پڑتا ہے بھائی پیسے نہیں چاہیے, یہ مدنی فیس یہ ہوتی ہے, آپ کو ہم کو کوئی 12 دن دے دو مدنی قافلے کے, تو کوئی طرح نیت کرا لو. لیکن یہ مدنی فیس کو بھی فیس کا لفظ آیا تو اس کو مطلب جیسا بھی آپ نے فیس کو یاد دلایا نا, تو فیس کا مطلب پیسے کہ چلو بھائی پیسے بھرو.
1981 میں دعوت اسلامی کا قیام عمل میں آیا. بہت بڑا مشن اور بہت بڑا مقصد تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یقیناً آپ کتنا سوچتے ہوں گے اس وقت کہ اتنے بڑے مشن کو پورا کیسے کیا جائے گا, یہ کام کیسے ہوگا, پوری دنیا سامنے ہے. اور پھر آپ نے ایجنٹس آف چینج یعنی تبدیل کرنے والی ان چیزوں کو دیکھا ہوگا کہ میں کن چیزوں کو لوں, کن چیزوں کو اس سفر میں ساتھ لے کر چلوں تو یہ خواب اور یہ مقصد یہ پورا ہو. اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب کو چنا, کیونکہ 1981 سے لے کر آج 2020 تک آپ کا رشتہ کتاب سے مضبوط ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کی پوری پرنٹنگ پریس ہے جس میں لاکھوں لاکھ کتابیں چھپ رہی ہیں, جنہیں پڑھنا بھی نہیں آتا وہ آپ کی دعا سے حصہ حاصل کرنے کے لیے اڈلٹ ہو کر بڑی عمر میں آ کے بھی پڑھنا سیکھتے ہیں کہ ہمیں میرے لسنت کی وہ دعا سے حصہ مل سکے. جو پڑھنا نہیں بھی چاہتے کھینچ کھینچ کے آپ لا کے ان کو پڑھاتے ہیں. دیکھیے میں یہ سوال جن سے کر رہا ہوں وہ اس وقت دنیا میں شاہکار کتابوں کے مصنف ہیں. ہی از اے رائٹر آف فیضان سنت جس کی پبلشنگ دنیا کی ٹاپ کلاس کی کتابوں میں ہوتی ہے اور کئی زبانوں میں ہوتی ہے. غیبت کی تباہ کاریاں, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ وہ منفرد موضوعات ہیں جس پر شاید آپ کو بڑی سے بڑی لائبریری میں کتابیں نہ ملیں. تو میں امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی سے پہلا سوال تو یہ عرض کروں گا کہ کیا واقعی حضور آپ کی آنکھوں کے سامنے جو اتنا بڑا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, کیا یہ کتاب واقعی اس مقصد کو حاصل کرنے میں کوئی بہت اہم چیز ہے, اور کیوں آپ اتنا اصرار کرتے ہیں کہ میں اور ہم سب یہ کتابیں اتنی زیادہ پڑھیں؟
دیکھیے کام جب شروع ہوا اس وقت تو اتنا کچھ ذہن میں تھا نہیں, نہ کوئی مطلب یہ کہ ایسی کتاب تھی کہ جس کو پڑھ کر مسجدوں میں درس دیا جائے. نیز جہاں تک کتابوں کو پڑھنے کا تعلق ہے, سر وہ تو زمانے سے تھا, جب سے ہوش سنبھالا اور مذہب کی سوچ ملی تو دینی کتابیں پڑھنے کا شوق تو تھا مجھے, اور لائبریری کے ممبر بنے تو لائبریری سے کتابیں دینی میں لاتا تھا, پڑھتا تھا. آہستہ آہستہ پھر دعوت اسلامی بنی, اس وقت جب دعوت اسلامی بنی تو اب اس میں کوئی پڑھنے کے لیے کتاب مسجدوں میں درس دیا جائے یہ ضروری تھا. تو پھر ہمارے ایک دوست نے یہ مشورہ دیا, حاجی توفیق, یہ ان کا مطالعہ وسیع ہوتا تھا, اللہ ان کو سلامت رکھے, تو انہوں نے یہ مکاشفۃ القلوب کا مشورہ دیا. سمجھ میں آ گئی, تو مکاشفۃ القلوب اپنے جو امام غزالی کی طرف منسوب ہے یہ کتاب, یہ مسجدوں میں اس کا ہم نے درس شروع کیا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم جو چاہتے تھے وہ ان اس کتاب میں, کتاب بہت اچھی ہے لیکن ذرا کہ تنظیمی اعتبار سے کتاب ہونی چاہیے, اس کے لیے کوششیں کی کہ یہ کتاب کیسے تیار ہو, کون لکھے. تو میں نے چند جگہ کوشش کی کہ آپ لکھ دیں لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی. پھر آپ ہی کے شہر لاہور کے ایک عارف ہوتے تھے, ڈاکٹر طارق اور عارف, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے تھے, بہت ماشاءاللہ پیارے سائیں بھائی تھے. انہوں نے, ڈاکٹر عارف نے مجھے سمجھایا, بولا تم ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہو, اس کو بولتے ہو لکھو, اس کو بولو. انہوں نے بولا جیسا بھی ہے کتاب تم لکھو, جب دعوت اسلامی کو چلا نہیں تم کو تو کسی کو کر کے تم کہیں پھنس جاؤ گے, تمہارا مقصد تتر بتر ہو جائے گا. خیر, تو میں نے پھر وہ آخر کار ہمت باندھی اور جو ہو سکا وہ اب دنیا کے سامنے.
میرا نام عبد الصمد ہے, گلستان مصطفیٰ میں رہتا تھا. الحمدللہ میں دعوت اسلامی میں ابتدائی وقتوں سے وابستہ ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ گلستان مصطفیٰ میں جب آتے تھے تو میں اپنی بہن کے گھر پہ رہتا تھا, تو آپ وہاں تشریف لے آتے تھے. 1990 کے سفر حج میں امیر اہل سنت کے ساتھ مل مکہ کی سعادت ملی. اس سفر حج میں وہ واقعہ بھی ہوا تھا, ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے مزار شریف کے پاس سے شرکائے قافلہ نے تبرکن کچھ پتھر اٹھا لیے تھے. واپسی کی میری فلائٹ جلدی تھی, ان پتھروں کو میرے ذریعے پاکستان بھجوانے کے لیے جب نکالا گیا تو ان پتھروں میں نمی پائی گئی اور آنسو کی طرح کچھ گرمی بھی پائی گئی. آپ نے وہ مجھے بھی دکھائی اور کئی اسلامی بھائیوں کو بھی دکھائی اور فرمایا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پتھر اس مبارک مقام سے جدا ہونے پر آنسو بہا رہے ہیں. پھر ان تمام پتھروں کو وہی مزار پاک پر بھجوا دیا. امیر اہل سنت سفر حج کے دوران گلزار حبیب اجتماع میں جمعرات کو فون کے ذریعے مدنی پھول عطا فرماتے تھے. اس کے لیے آپ حرمین شریفین سے فون بوتھ پر جا کر کال کرتے تھے. میں نے مشورہ دیا کہ آپ پاکستان سے ہوٹل کے نمبر پر فون کروا لیں تاکہ فون بوتھ پر نہ جانا پڑے. آپ نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور خوشی میں میری دوسرے دن دعوت کرنے کا کہا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس ہوٹل میں دوسرے حجاج بھی مطلب ہوتے ہیں اور فون لائن مصروف ہونے کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوگی, کتنی دیر فون مطلب بیزی رہے گا, تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. بہرحال آپ نے میری دعوت کینسل نہیں کی.
اسی سال آپ نے نیت کی کہ حج کی کوئی کتاب لکھنی چاہیے, کیونکہ اس وقت حاجی بڑے مسائل لے کے آ رہے تھے. تو رفیق الحرمین کا جو آپ نے نیت کی تھی وہ اسی سال آپ نے کی تھی مکہ مکرمہ بیٹھ کر.
برکتوں سے بھرپور یادیں اور بھی ہیں, تاہم ان خوشگوار یادوں کے ساتھ دعا یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان و عافیت والی, صحت و تندرستی والی, خوشیوں اور راحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. مجھے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے کہ بے حد بے حساب مغفرت نصیب ہو.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, حاجی عبد الصمد آپ کے گھر تو میں بارہا حاضر ہوتا تھا, کھانا کھلاتے تھے آپ ہم کو. آپ کے بھائی حاجی امین سلطانی ان کو بھی جانتا ہوں، آپ کے بہنوں ہی تھے بےچارے کینسر کے مریض، آخر کار بےچارے انتقال کر گئے جس بہن کے گھر ہم آتے تھے، اور کافی آپ نے یادیں شیئر کی. وہ پتھر مبارک جو ہے نا، وہ ہم نے واقعی ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سے لیا تھا، کلمے پڑھ پڑھ کے اس کو گواہ بھی کیا تھا، مجھے جو یاد پڑتا ہے. اور پھر وہ کچھ بیگ میں رکھا تھا اس کو کہ اس کو بھیجیں گے کراچی وطن یادگار تبرک. اور پھر یہ نم ہوا تھا، خدا جانے نم آنسو کی نمی تھی یا کوئی اندر میں کوئی پانی کی بوتل تھی یا کوئی، پورا یاد نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ وہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ نمی، اور غالباً وہ نمی نکالنے کے بعد مزید بڑھی تھی، آگے پھیلی تھی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال یہ کہ پھر ہم نے وہ جا کر پھر وہاں اس مبارک پتھر کو امی جان کے حوالے کر دیا تھا، کہ یہی ہم نے ذہن بنا کہ یہ شاید روتا ہی ہے، اور امی جان سے معافی بھی مانگی تھی، ایسا بھی یاد پڑتا ہے کہ ہم آپ کے یہاں کا پتھر لے گئے اور یہ آپ کا دیوانہ یا عاشق تو آپ کے حوالے. یہ ہوتا ہے کہ پتھر جماعت داد جو ہے نا، ان میں بھی حصہ ہوتی ہے. قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اللہ کے خوف سے بعض پتھر گر جاتے ہیں، خوف خدا سے، قرآن کریم میں ہی ہے.
امیر سنت، یہ جو عبد الصمد بھائی نے جو تذکرہ کیا ہے،
کئی باتیں سین میں تھی جو مجھے یاد نہیں ہے، رفیع الحرمین کی نیت بھی وہاں کی ہے. یہ کوئی بعید نہیں کہ میں نے کوئی تذکرہ کیا ہو کہ یار کتاب لکھنی چاہیے، بہار شریعت، انوار البشارہ، یہ وغیرہ تو ان دنوں تھی ظاہر ہے، لیکن اب یہ کہ موجودہ کافی اس میں ترامیم ہوئی ہیں، تعمیرات میں ترامیم ہوئی ہیں، حالات میں تبادلے ہوئے ہیں، الفاظ بدلے ہیں، لوگوں کی اردو بدلی ہے، تو اس میں کوئی ایسی اردو میں لکھی جائے آسان لیٹسٹ کہ مطلب لوگ سمجھ سکیں. اب حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کا لکھا ہے کہ عورتوں کو رات طواف کے لیے لے جاؤ، رات کو، کہ مطاف بالکل خالی ملتا ہے، 20-30 لوگ ہوتے ہیں. یہ حج کے دنوں کی بات کر رہے ہیں، حالات نے حج کے دنوں میں یہ حج کی کتاب میں لکھا ہے. تو ان دنوں کیا وہ چند ہزار جاتے ہوں گے حاجی حضرت کے دور میں، پھر یہ آسانیاں بڑھی، لوگوں کے پاس پیسہ آیا، ہوائی جہاز سروسیں یہ سب فاسٹ ہوئی، تو حاجیوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی. تو اب تو لاکھوں لاکھ لاکھوں ہوتے ہیں. تو رات کے 20-30 میں بھی پڑھ کے مسکراتا تھا، حضرت نے 20-30 لکھا ہے. اس دور کا حال یہ ہے کہ دن یا رات حج کے سیزن میں مطاف میں کہتے ہیں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی، ہزاروں ہزار افراد جو ہیں حجاج وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کیا رات کیا دن، وہ 20-30 والا دور نہیں ہے. تو یوں اور بھی کئی باتیں، کئی تبادلے ہوئے، تعمیرات بدل گئیں. آپ جیسے پہلے جمرات تھے کنکریاں مارنے والے، کیسے تھے، اب کیسے بن گئے. ہم نے تو میں نے تو خیر پرانے دیکھے ہیں، لیکن اب تو بالکل اٹھ کا تو حساب کتاب ہی بدل گیا نا. تو ایسے اصلاحات، ترامیم، بغدر بھی دیکھی ہے میں نے، لاشوں کا ڈھیر بھی دیکھا ہے. یہ جمرات میں پہلے دن لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، اور میں بھی جذبات میں چلا گیا تھا کنکریاں مارنے کے لیے. وہ اٹھا اٹھا کے ایک جگہ لا رہے، پھر پتا چلا کہ مختلف جگہوں پر اس طرح لاشیں اٹھا کر لائی جا رہی ہیں. عید کے دن اتنا رش ہوتا ہے، 10 تاریخ کو صبح فجر کے بعد جب شروع ہوتی ہے نا، ایسا جوش میں نے دیکھا تھا حاجیوں میں، ایسا جوش، اب تو کیا مطلب، اللہ ہی بہتر جانے. اور اے بھائی جیسے واقعی سچ مچ وہاں شیطان ہے، چھوڑیں گے نہیں اس کو، بم بڑی جا رہی ہے کہ مار ڈالیں گے اس کو، شیطان نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے. تو یہ لاشیں یار گر رہی تھی، لیکن اب ایسی مطلب ہے کہ وہ ترامیم ہو گئی، تعمیرات ہو گئی، کہ اب مطلب ہے کہ بگدڑ وغیرہ اب نہیں مچ رہی. مطلب الحمدللہ یہ اچھے کام ہوئے کہ لوگوں کو تحفظ حاصل ہو رہا ہے، کچھ نہ آسانیاں مل رہی ہیں، تو وقت وقت کی بات ہے. اچھا پھر میری ایک پرانی یاد، اس میں ایک یادگار واقعہ ہے، یہ سن 81 کی بات بتا رہا ہوں. یہ مجھے یہ پتا تھا کہ لوگ اس میں شہید ہوتے ہیں، کسی کتاب میں پڑھ لیا تھا، اور کچھ ہدایات بھی اس میں پڑھی تھی شاید، کہ اگر کوئی گر جائے بندہ कंकरियां मारते हैं उसको उठाना नहीं है, चप्पल अगर टूट जाए तो चप्पल भी नहीं उठाने, और इस तरह का कुछ पढ़ा था मैंने। वो छतरी गिर गया तो उठानी नहीं है, कि झुकोगे तो लोग आपको कुचल देंगे वगैरह वगैरह, खौफ हिरास होता है। तो अब इस्तीफा के बाद मेरा इम्तिहान क्या हुआ, कंकरियां मारते वक्त, ये वही उसी दिन की बात है ईद की, कंकरियां मारते वक्त एक बेचारा हाजी जो था ना मेरे बिल्कुल पास गिरा, मेरे पांव के पास गिर गया। अब मैंने यूं पकड़ के, जब तो जवानी थी, यूं करके उसको यूं उठा के खड़ा कर दिया। मेरे साथ एक था, ए इलियास, इलियास क्या कर रहे हो, इलियास क्या कर रहे हो, शायद मैंने उसको ये कहा हो या नहीं, यार इसके दिल को पूछ के मैं क्या कर रहा हूँ, वरना ये शायद कुचल जाता बेचारा। ये मुझे यादगार वक्त क्या याद है, वो भी अपना किस्सा सुनाता होगा कि यार मेरी गेम से मदद हो गई, वरना तो मैं तो गया था, गिर गया था मैं, कुचल जाता ना, वो मुझे जानता था ना, मैं इसको जानता था। तो ये सब एकाएक हो गया। अल्लाह करीम जिसको बचाना होता है उसके लिए असबाब पैदा कर देता है, वो खालिक का असबाब है।
सारे अमीले अहले सुन्नत, आपसे मेरे सवाल है, क्या आपकी अम्मी जान आपको बचपन में अकेले घर से बाहर जाने देती थी?
मेरी माँ मुझे, मैं छोटा था ना, तो छोटा है ना कि यूं समझदार छोटा था, तब भी मुझे कहती नहीं थी, कहती थी देखो बाहर रोड पे नहीं जाना, हमारे घर के पीछे रोड था पानी जाना है, ककरी ग्राउंड रोड पार करके था, ककरी ग्राउंड में नहीं जाना है, तो मैं डरता था, नहीं माँ ने मना किया है नहीं जाना। तो ये तो माँ भले के लिए माँ बाप मना करते हैं, तो इसलिए माँ बाप की इजाजत लेनी चाहिए। अच्छा, अब समझदार हो गया बच्चा, और माँ बाप को भी तशवीश नहीं है कि ये मस्जिद में नमाज के लिए जाता है तो अंदर छोड़ेगा, माँ बाप को बुरा नहीं लगता, ये बार बार जाता है, भले जाए, या मदरसे जाता है, जामियतुल मदीना पढ़ने जाता है, और रूटीन है, माँ बाप को पता है कि ये जा रहा, तो अब नहीं भी इजाजत ली तब भी चलेगा, लेकिन इजाजत लेना बड़ा अच्छा है। मेरी उम्र आपके सामने, मेरी बड़ी बहन मेरी माँ की जगह थी, और जिनका इंतकाल 2 साल हुए होंगे, फुई माँ को इंतकाल किए, तो अब मेरी उम्र आपके सामने है। मैंने मेरी ये मेरा ये मामूल था कि मैं जब इन्हें खाने के लिए मगरिब के बाद घर पे नीचे उतरता था, वैसे ऊपर होता हूँ, तो खाना खाने के बाद अपनी बड़ी बहन से मेरा ये मामूल था, मैं बोलता था अच्छा मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो इसके दिल को कितना अच्छा लगता होगा। तो यूं बड़ी उम्र वाला भी अगर बड़ों को मान दे, बुजुर्गों को अपने, तो ये अच्छा लगता है, चाहे वो माँ हो, बड़ी बहन हो, खाला हो, या किसी के घर हम गए हो, तो उसको अगर हम इजाजत के अल्फाज बोले ना, अच्छा इजाजत दें, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, तो अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा, बाज़ औक़ात जरूरत होती है कि जैसे कि सफर पर जा रहा है तो माँ की, माँ बाप की इजाजत ले, खुसूसन हज के लिए, उम्रे के लिए जाए तो इजाजत ले, इत्तला करना और चीज़ है, मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, मैं हज पे जा रहा हूँ, ये तो इत्तला करना हुआ, मैं हज के लिए जाऊं, मैं उम्रे के लिए जाऊं, मदीने जाऊं, तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगेगा, दुआएं देंगे आपको, मेरा बेटा कितना सलीका मंद है। और अच्छा, मैं जो मदीने के सफर करता था ना, माँ की हयाती में तो नहीं किया मैं, बड़ी बहन मेरी माँ की जगह थी, तो मैं उससे तरकीब बना बना कर ही, अभी भी खासकर बीमार थी मैं, ये इसके बाद वाली बहन, तो 2 मरतबा मदीने का सफर हुआ, दोनों बार भी नहीं इजाजत ली, दोनों बार छोटी से ली, लेकिन एक बार जब छोटी से ली तो वो बड़ी हयात थी, लेकिन अपने आप में नहीं हयात थी, अब दूसरी बहन थी उसकी जगह आ गई, मुझसे 1 साल बड़ी थी, जिनका अभी कुछ महीनों पहले इंतकाल हुआ है, इजाजत ली थी बाकायदे से मैं मदीने जाऊं। तो इस तरह मतलब ये कि अच्छा लगता है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये सारे बच्चों को, ये बड़ों के लिए भी दर्स है कि अच्छा लगता है। سفر پہ بھی جائے، کوئی بڑا کہنے کو کوئی ایسا ہو نا حساب کتاب آنے جانے کا تو اجازت لے.
ماشاء اللہ آپ کا جو دیوان ہے وسائل بخشش، اس کے بارے میں سوال کرنا تھا. ماشاء اللہ آپ نے تقریباً 270 کلام تحریر فرمائے ہیں، اس میں 28 مناجات، نعت و استغاثے 166، مناقب 31، صلاۃ السلام 8، اور متفرق کلام 37. یہ کل ملا کر 270 کلام بنتے ہیں. حضور آپ کی علمی، تبلیغی اور اصلاحی کاموں کے بعد آپ کے پاس کیسے وقت نکل جاتا کہ آپ کلام بھی لکھ پائیں اور ایک سے بڑھ کر ایک کلام؟ آپ نے مناجات لکھی تو ایک سے بڑھ کر ایک لکھی، آپ نے یہ کیسے تحریر فرمائے؟ پھر وسائل بخشش، آپ کے دیوان کا نام کس نے رکھا؟ وسائل بخشش اگر آپ نے خود نام رکھا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ نام رکھا؟ اور پھر اس میں جو اشعار ہیں ایک سے بڑھ کر ایک شعر ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کی مناجات میں ایک شعر ہے، آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، دور شام رنج و غم کر بے کسو مجبور کی. اس شعر کے پہلے مصرے میں آپ نے کئی ہستیوں کا ذکر خیر فرما دیا، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے شہزادگان حضرت امام حسن، امام حسین، امام محسن رضی اللہ عنہ اجمعین. ایک ہی مصرے میں اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر اور ان کے صدقے سے دعا، ایک کمال کی شاعری ہے. اگر کہیں کہ ادائے بخشش، ذوق نعت، قبالہ بخشش، سامان بخشش وغیرہ کا ایک زبردست عطر وسائل بخشش آپ کے دیوان کی صورت میں ملتا ہے تو غلط نہیں ہوگا. اور انتہائی آسان زبان میں ہم جیسے ناکاروں کی سمجھ میں بھی آ جائے ایسے پیارے پیارے اشعار آپ نے کیسے تحریر فرمائے؟ پھر وہ کون سا کلام تھا جس کو لکھنے میں آپ کو بڑی دقت ہوئی ہو، پریشانی ہوئی ہو؟ شاعر کو بہت ساری چیزوں میں بعض اوقات پریشانی ہو جاتی ہے، شعر نہیں بیٹھ رہا ہوتا وغیرہ وغیرہ. کون سا ایسا کلام ہوا کہ جس کو لکھنے کے بعد بڑی خوشی محسوس ہوئی اور بڑی فرحت ہوئی ہو آپ کو؟ اس طرح کے کئی سوالات ہیں، اگر کچھ آپ ارشاد فرمائیں تو آپ کی شاعری سے شغف اور محبت رکھنے والے آپ کے عاشقوں کے لیے بھی بڑی خوشی کا باعث ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں اور برکتیں تاثیر مرحمت فرمائے. بہت بہت شکریہ.
ماشاء اللہ آپ کو انتہائی آسان لگا، تو آپ کو لگا صحیح ہے، باقی عوام کو انتہائی آسان نہیں لگتا. آسائی تو آسان، پھر انتہائی بہت ہی آسان. میرا کلام بہت ہی آسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو اردو اچھی جانتے ہیں تو ان کے لیے مطلب واجبی ہے میرے خیال میں. اب مجھے لگتا ہے کہ میرا کلام بھی پہلے لگتا تھا آسان ہے، اب لگتا ہے کہ اردو اتنی ویک ہو گئی ہے لوگوں کی کہ اب شاید ان کو بھی دشواریاں ہوتی ہوں گی. خیر تو اب یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کی گنتی کی، اتنے یہ، اتنے وہ، اتنی مناقب، کبھی میں نے گنتی کی نہیں ہے. اور بس وہ لکھنے کا ایک شوق تھا، وہ جب پورا زمانہ ہو گیا تو اب یہ کہ اتنی عمر گزر گئی تو تھوڑے 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 کر کے لکھتا رہا لکھتا رہا. موقع موقع سے ہوتا، کبھی احساس ہوتا ہے، کبھی جذبات ہوتے ہیں، تو اس طرح مطلب یہ کہ کبھی کوئی نعت شریف سنی تو اس میں کچھ کیفیت ایسی ہوئی کہ یار اپنے بھی لکھتے ہیں اسی بہر پر. تو یوں ہوا، یوں مطلب یہ کلام تخلیق ہو گیا، کتاب آ گئی. اب یہ کہ کس میں خوشی ہوئی، کس کا، اور اب یہ تو کوئی ایسا خاص مجھے یاد نہیں پڑتا جو کہ وہ زیادہ خوشی ہوئی جس کو یادگار کہا جائے، ایسا یاد نہیں ہے. کبھی ایسا بھی کبھی کیا کئی بار ہوا ہوگا کہ کسی نے فرمائش کی کہ کلام لکھ دو، اب ذہن بن گیا تو لکھ دی. اب جیسے امام غزالی کا ایک کلام ہے جو وسائل بخشش میں نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے بغداد نے پیغام دیا کہ ہم یہاں ہیں، امام غزالی کے کا مزار ہے اور حاضری اور پتہ نہیں اس طرح کوئی کلام ہو جائے تو ہم یہاں پڑھے. میرے جوش آ گیا تو کچھ اشعار لکھ کے بھیج دی اس کو. یہ جوش پر پھر اس میں اصل وقت بہت لگتا ہے، تو یوں اب میں نے کلام بہت کم کر دیا لکھتا، پہلے بہت لکھتا تھا میں، اب سوچنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، دیگر سارے کام، تحریری کام وغیرہ، پھر ظاہر ہے کہ وہ رک جاتے ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اب کم لکھتا ہوں میں پہلے کے مقابلے میں. پہلے جتنا ذہن کام کرتا تھا اشعار لکھنے میں وہ بھی اب اتنا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جو بھی کام ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، وہ اس کو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے. کوئی تدریس کرے، تدریس جن دنوں کر رہا ہوگا اس دن پاور فل ہوگا، تدریس چھوڑے گا. اب وہ بولو تدریس کرو تو وہ پھر سوچے گا کیا کیسے. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ حافظ صاحب ہیں سارا سال پڑھتے نہیں ہیں, شعبان میں بولتے ہیں ہماری منزل کمزور ہے, رجب میں بولیں گے منزل کمزور ہے, دعا کر دو مصلی سنانا ہے, یہ بھول جاتے ہیں, ان کو بلا دیا جاتا ہے, پھر یہ دوبارہ وہ کیا کہیں, وہ رٹا لگاتے کیا کرتے ہیں, اس کو محنت کرتے تو پھر وہ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو سارا سال یاد رہنا چاہیے قرآن کریم. تو اسی طرح وہ جو نعت پہلے یہ نعت خوان نظر آ رہے ہیں, ان کو زوردار انداز میں یاد ہوگی نا جو نعت, پھر یہ سال چھ مہینے وہ نعت پڑھی ہی نہیں, اب یہ سوچیں گے کہ یار پہلا شعر کون سا ہے تو تیسرا شعر کون سا ہے, اب یہ نہیں پڑھ پائیں گے. یہ عام مطلب ہے دستور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب واقعی ہی آئے کہ جناب بالکل نواب 1973 جی اسٹارٹ قریب قریب میں, تو میں ساتھ ہوں مولانا ساتھ جمعہ جی جیسا لوگ آرام باغ مسجد میں محفل میں ہونا ہوا ہے نعت خوانی میں, کمرن جو مولانا رحمت کرے ان جیسے محفل سے نہیں ہوئی تم کے گھنی ہونا ہوا ساتھ, واپسی میں انہیں اگر دوست ہوا تو خیر وہ میرے رشتے دار ہیں تو انہیں سے انہیں کے برکنا ہوا مچھے سے تو اترنا ہوا پچھے وہ گال بول کری ملاقات کری نہ پانچ پالے ہونا ہوا مچھے پھر مجھے بتا دیا کہ یہ ڈاکٹر بنی رہا ہے نہیں ہفتے میں صرف اترو جو اترن تھا جترو انگلی اتر گیا ہوا انہیں مجھے سے ملے اترن تھا نہ پانچ پالے ہونا تھا انہیں پروگرام کے دوران میں اکیار نعت خوانی میں آرام باغ میں ملتان جی ریڈیو جا کوئی مشہور نعت خواہاں ہوا پنجاب جا نہ کرو کراچی جا بھی نعت خواہاں ہوا تو پچا سال ہونے کے دعوت نہیں کہ ایسا وٹے 25ویں شریف تھے یا انڈیج بھی یا بی ڈی بھی تو وہ لوگ دعوت قبول کری گیا تو پچھلی انہیں رات چو بجی گیا ایشا ٹانے ایسا وٹے تو پہلا تو ایسا لوگ مہارا دھرمے نہیں کہ کھیل لگی نہیں بھی آئے تو آؤں وہی مولانا ہوا نہ کرو بھی کوئی یاد نہیں تھرڈ کیئر ہوا تو ماشاء اللہ ہوتا تھا کہ اگر بس یہ تھی کہ وہ لوگ ادا کے نہ خبر بھی کہ ہاف پلیٹ نے فل پلیٹ ان میں کرو فرق پڑے تو وہ پلیٹ پلیٹ جو آرڈر ڈی نہیں ہے جو بھی نہیں کہ کھیلوں وہ مجھے یاد نہیں کہ ایسا لوگ کھادا ہوا ہے لیکن ایسا لوگ ذرا پریشان لیا سے ہوا ہے کہ جو ایسا پوزیشن بھی ان ٹائم تھے پھر جب وہ کھائی پینے کے بعد جو بل آؤ تو ایسا کوئی ملے نہ پورا نہ کری سکے مجھے جدھر سے یاد اچھے تو جو تری جو ساتھی ہو ان کی مدد سے بچی وہ ایسا بل پورا کری گئی نہیں ہے پچھلی رات جو محفل تھی وہ تھی بھی بدامی مسجد سامنے جگہ بھی نیچے سیڑھی کے نیچے تو وہ انہیں اکڑی محفل تھی بھی آؤں ان سے پہلے مجھے نہ خبر بھی اگر یہ اندھارے میں تھی نہیں نہ کل ہفتہ جالے میں تھی تو وہ اندھارے والی بھی تو خیر وہ جو کراچی نعت کو وہ راضی نہ تھی گیا ہوا پاؤں ٹھے دیر سسٹم نہ ہو کہ پیسہ لوٹان کریں جو وغیرہ خیر اندھارے میں محفل تھی بھی ساری محفل تھی ماشاء اللہ بھائی محفل ختم تھی بھائی وہ تو ملتان جا تو ان زمانے میں آؤں شہید مسجد میں رہنا ہوئے اور اذان جو بھی مجھے ذمہ داری بھی الحمد للہ تو اصل پچھلی وہ نعت خوان کے ہوتے کہ نہیں آؤں وہ مولانا وا نعت خوان اکروبیوں کو یاد نہیں چوتھو کہہ رہو تو اصل پچھلی وہ بجائے کمرے میں انہیں جے اصل لوگ بارہ وہی رہی ہے نعت نے کے چھوائے دل میں ہو یاد تیری تو انہیں سے عرض کری ہے کہ بھائی یہ نعت پڑھو تو آئن سے اندازہ لگایا کہ ادھر رات تھی ہونی کہ محفل ڈیوٹی لبھی تو نہ لی میں پہلا تو ادھر رات تھی ہونی ایسا لگ شہید مسجد میں پوجیا ہونا ہے نے پچھی فجر جی جو مجھے اذان دینی ہوئی اس میں سدھی اکڑی نہ چل نہیں رہی سبحان اللہ خوش تھی نے مولانا جو ہے انہیں وٹے کر سفید رومال ہوئی نعت خوان کے دی رہی نیا نماز سے پہلا پچھی وہ تو خیر ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہوا جو سین وہ رین سین بہت چو لگی رہی وہ کڑے وجہ سے وہ نماز کے بعد وہ رومال واپس دی رہی نیا سفید رومال ہو تو پچھے مجھے مورانا چوا کہ ایک بیالو قدرتی سارو تھی گیا ہونا گھرے بھی ہو تو وڈی بہن مجھے بولو سی ہوئی کہ تو اٹھا کلوز رومال ہونے تو بھی کتے کھو آیا ہوئے کتے رکھی آوے تو علی قدرتی سارو تھی ہو کہ وہ پاچھو ڈی رینیا
اب یہ چلا سارا میمنی میں
ماشاءاللہ
اب یہ کہ یہ یادیں ہیں کچھ آپ اس کا خلاصہ بیان کریں
یہ میرے بہت پرانے دوست صوفی محمد اقبال حاجی صوفی محمد اقبال یہ زی آئی اللہ ان کو طویل عمر کرے عافیت کے ساتھ
آمین
یہ بڑے ماشاء اللہ عاشق رسول ہیں ہم لوگ مطلب ہے کہ وہ دوستی انہی دنوں شاید ہوئی تھی تو یہ جیسا بتا رہے ہیں تو وہ ایک ناظم صابری ہوتے تھے یہ پنجاب سے مطلب آئے تھے پھر تو یہ چند بار وہ بھی ملاقات ہوئی تھی ان سے یہ آپ نے نام سنا ہوگا خورشید نعت خوان یہ ایک گریڈ کے پاکستان کے نعت خوان تھے خورشید مشہور نعت خوان یہ ناظم صابری کہتے تھے یہ میرا شاگرد ہے تو بولا بلا لوں بلا دو میں نعتیں تو وہ سنتا تھا شوق سے تو واقعی انہوں نے وہ بلا دیا تھا اس کو, جب ان دنوں میں نور مسجد میں تھا, خورشید آئے تھے اور ہم کو نعتیں سنائی تھی. اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے, بےچارے خورشید بھائی بھی وفات پا گئے, بہت اچھی آواز تھی, مرحبا. تو خیر, تو یہ ناظم صابری والا یہ قصہ ہے. اب ناظم صابری بھی فوت ہو گئے, یہ بھی اب سب کو جانا ہے. صوفی اقبال صاحب حیات آخری اطلاع تک. پھر وہ رومال یہ سفید بولنا ہے, پتہ نہیں سفید ہے, ایک تو پیلے رومال کا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ گھر سے کہیں پرانا نکلا تھا کباٹ سے. اب وہ اپنے مالی پوزیشن تو آپ نے سنی لی, پلیٹ اور ہاف پلیٹ کا تو مجھے پتا نہیں تھا, وہ کھانا منگوایا نہ کھو گئی ہم نے ہوٹل میں جا کے, ایک ایک پلیٹ تو پلیٹ تو پلیٹ آدھی ہاف پلیٹ کا خرچہ کم. اب یہ کہا وہ جب پیسے دینے کی باری آئی تو منزل یہی کٹانے قوموں کی زندگی میں, اور کھلا تو دیا ہم نے مہمانوں کو, پیسے کا دے لائے تو میں نے بھی جیب میں ہاتھ ڈالا, آج اقبال نے بھی ہاتھ ڈالا تو تھوڑا تھوڑا پیسے نکلے, پورا بھی نہیں ہو رہا تھا کہ بل کیسے پیمنٹ کرے, پوری پوری پلیٹ منگوا لی تھی. اب یہ کہ تیسرا کوئی تھا, انہوں نے بھی بتایا کہ اس سے ہم نے کوئی تعاون حاصل کیا, بل پیمنٹ کیا تھا. اس طرح کی ماضی کی یادیں ہیں, اللہ کریم بس راضی ہو جائے ہم سے, ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. نعت خوانی کا ہمارا ذوق بہت پرانا تھا, الحمدللہ آرام باغ کا تذکرہ ہے, آرام باغ میں کراچی کے ٹاپ کے نعت خوان جمع ہوتے تھے, اب پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے. قمر انجم رحمت اللہ علیہ حیات تھے, ادیب رائے پوری, سید ادیب رائے پوری نام سنا ہو تو وہ بھی حیات تھے, اس وقت ادیب کلام میں نام بھی آتا ہے ان کا تخلص ادیب. تو یہ اور اسے جو نعت خوان اس وقت ہوتے تھے, اب تو کئی نعت خوان جن دونوں کے نام لیے وہ بھی وفات پا چکے ہیں, اور بھی ریت سے نعت خوان آتے تھے. اس وقت آرام باغ کی محفل سجتی تھی اور ہر جمعے کی نماز کے بعد موت سجتی تھی محفل, تو میں پہنچتا تھا وہاں, تو اقبال بھائی مجھے بھی لے گئے تھے, تو ہم کوئی مل کے جاتے ہوں گے دوست. الحمدللہ بڑا ذوق رہتا تھا, وہ بھی ایک وقت تھا جو گزر گیا, پرانی یادیں باقی رہ گئی.
یہ کیا کلام جو انہوں نے بڑی تاریخی بات کی کہ اندھیرے میں ہوا اور فجر کی اذان تک کلام چلتا رہا, دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو.
جی جی, اب یہ کہ وہ چلتا رہا, وہ بار بار پڑھتے رہے, ہم لوگ سنتے رہے, رات نکل گئی.
کل پاکستان نسل ناتی ہوتی تھی نا, وہاں پہ بھی آپ کی شرکت ہوتی تھی.
یہ مارٹن کوارٹر کے پاس حضرت مولانا ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ان کی انجمن کچھ ہے تو یہ لوگ کرتے تھے, یہ بھی بڑی ٹاپ کی پاکستان کے ٹاپ کے نعت خوان آتے تھے. یعنی یوں مبالغہ کروں تو سارا سال مجھے انتظار رہتا تھا اس محفل کا, اتنی پیاری محفل ہوتی تھی.
اچھا, یہ جو ہے کلام ذرے ذرے کی آغوش میں تور ہے, آئی فریاد مدینے کی رلانے کے لیے, خزاں سے مارے ہوئے جانب بہار چلے, کیا یہ تینوں نعتیں وہیں پڑی گئی ہیں؟
یہ اپنے ذرے ذرے کی آغوش میں تور, یہ سب سے پہلے ڈکلیئر ہوا تھا, یہ کلام ککری گراؤنڈ میں اپنا سارا اجتماع تھا, تو آن ڈیکوریشن والے مرحوم حاجی عبدالعزیز وہ حیات تھے ان دنوں, تو یہ سارے ککری گراؤنڈ کی جو الیکٹرک کا نظام تھا نا, یہ کرتے تھے. تو یہ لوگ پھر کیسٹ میں بیچتے تھے, مطلب تو انہوں نے مطلب یہ کہ آڈیو کیسٹ کا دور تھا, تو یہ کیسٹ لگا دی تھی ککری گراؤنڈ کے اجتماع کے بعد, یعنی کہ جب لوگ جا رہے ہیں مختلف اوقات میں بجاتے تھے بس وہ کیسٹ, اور وہ کیسٹ بہت چلی. تو وہ نعت شریف وہیں سے, یہ خالد کی میرا خیال ہے نعت ہے, یہ بھی بےچارے
خالد محمود,
خالد محمود فوت ہو گئی بھی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو یہ کلام بہت اٹھا تھا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گفتگو تارکی کتنی پیاری میٹھی میٹھی, گفتگو تارکی کتنی پیاری میٹھی.